سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتطعطع فيه فله أجران وقال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله معزز حاضرین اور مسلمان بھائیو اولاً آپ کے سامنے ایک ضروری بات موضوع خطبہ سے پہلے پہلے مختصر عرض کرتا ہوں. کہ بعض ساتھی وہ اس بات پر ناراض ہوں گے کہ کیوں میں یہاں حاضر ہوا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولاً میری یہ عادت ہے, شاید قریبی دوستوں کو معلوم ہوگا کہ میرے دل میں ابتدائی سے اللہ تعالیٰ نے تعصب نہیں رکھا, الحمدللہ, بلکہ جس سٹیٹ پر, جس ممبر پر, خواہ جس جماعت کا بھی ہو, مجھے توحید اور سنت اور قرآن کریم بیان کرنے کا موقع ملتا ہے, تو میں نے کبھی اس میں جھجک محسوس نہیں کیا. جہاں بھی ہو, اور ساتھ یہ کہ بعض دوستوں سے مجھے یہ شکایت بھی ہے کہ میرا ایک معاملہ کچھ پہلے بعض دوستوں کے ساتھ واقع ہوا تھا, اور اس معاملہ کی ذیل میں جماعت اشاعت التوحید و سنت ان کے ساتھ میں نے تعلق چھوڑ دیا, انہوں نے مجھے نکالا. اب تو میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں, صرف جو ہمارے اکابرین کا ایک مرکز ہے راولپنڈی, تعلیم القرآن, ان کے ساتھ میرا اب بھی رابطہ اور تعلق ہے. لیکن انہی دوستوں نے اس معاملہ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان یا سچا اور جھوٹے کے درمیان کوئی فرق کرے یا معاملہ کی کوئی تحقیق کرے. اس وجہ سے اگر وہ کوئی بات یا کوئی سفارش مجھے پیش کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں تو یہ بجا نہیں, ان سے مجھے شکوا ہے, تو پھر وہ کیوں شکوا کرتے ہیں؟ رہی یہ بات کہ میں حنفی ہوں یا اہل حدیث ہوں, اب بھی ایک ساتھی نے پوچھا, تو حقیقت یہ کہ حنفی بھی دو قسم کے ہیں اور اہل حدیث بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ حنفی ہیں جن کو علماء نے حنفی کہا, جن کا طریقہ ہے, جن کا مسلک ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کا وہ قول مانتے ہیں جو قرآن پاک اور نص صحیح اور صریح کے ساتھ موافق ہو, اور ان کا جو قول کسی نص صحیح اور صریح سے مخالف ہو تو پھر اس کے لیے وہ کسی جواب دینے کی یہ نص اول ہے یا یہ منسوخ ہے وہ یہ نہیں کرتے, بلکہ وہ نص پہ عمل کرتے ہیں. یہ بھی ایک حنفیت ہے, لیکن یہ امام ولی اللہ دہلوی, شاہ اسماعیل شہید, اسی طرح مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہم اللہ, یہ ان کا طریقہ تھا. اور بھی بڑے بڑے اہل علم گزر چکے ہیں, اور اب بھی اگر میں بتا دوں کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ افغانستان ان کا رسالہ ہے ماہوار پشتوں کا اشاعت کے نام پہ، اس کے اخیر میں لکھا ہے، ہر ایک مہینہ میں لکھتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وہ قول لیتے ہیں جو قرآن پاک اور سنت سیاح کے ساتھ موافق ہو، تو اس حنفیت میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کوئی بھی جرم نہیں۔ اسی طرح شاید تم بھی حنفی ہو اور میں بھی حنفی ہوں۔ ہاں، دوسرا قسم، دوسرا معنی، مصداق، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا اس کے جتنے تلامذہ ہیں، جتنے پیچھے فقہا ہیں، ان کا ہر ایک قول مانتا ہے، خواہ و قرآن پاک اور سنت سیاح کے ساتھ موافق ہو یا مخالف۔ مخالف ہو تو نص قرآن اور سنت اس کا تاویل کرتے ہیں یا اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ اسی طرح فقہ حنفی کے جتنے جزئیات ہیں تو انہی جزئیات کو اپنا مکلف مانتا ہے کہ بس میں مانوں گا، کتاب میں، کتاب کے اندر ہے۔ تو ایسا حنفی میں پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہوں۔ اہل حدیث کی بھی دو قسم ہیں، میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک جماعت کا نام ہو، ایک فرقہ، ایک طائفہ کا نام ہو، وہ چند حدیث پہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کی عادات میں، ان کی شکل و شباہت میں، ان کے دوسرے معاملات میں حدیث کی تابعداری نہیں، نہ اس کا کوئی اہتمام ہے، تو اہل حدیث نہیں بن سکتا، اہل حدیث نہیں ہے۔ اور ایک اہل حدیث وہ ہے جس کا معنی بھی یہ، اہل حدیث معنی حدیث کے ساتھ لازم اعتقاداً، عملاً، روایتاً، وہ شخص جس کا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ہو، اس کے موافق عقیدہ رکھے، جو عقائد کے احادیث ہیں۔ اسی طرح احادیث کے ساتھ درس و تدریس اس کا ملازمہ ہو، درس و تدریس کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح حدیث کو جب دیکھے کہ یہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس پر عمل کرتا ہے، معاملات میں ہوں، اخلاق میں ہوں، عادات میں ہوں، عبادات میں ہوں، تو شخص وہ اہل حدیث ہے، خواہ کسی مشہور فرقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ۔ اس وجہ سے اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی مسلمان اور خاص کر اہل علم، اس کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ آپس میں تفرق اور تعصب اور تحسب سے کام لے کہ کہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، ان کے جلسے میں نہیں جاتا ہوں، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ خاص کر توحید والوں کے درمیان، جو سنت کے دعوے دار بھی ہیں، ان کے درمیان کیوں یہ فضا ہے اور یہ تعصب ہے کہ دوسرے موحدین کے ساتھ آپس میں وہ تعصب رکھتے ہیں، حسد اور بغض، یہ مناسب نہیں۔ خیر، آج جو موضوع خطبہ ہے اس کا انتخاب اس لحاظ سے کیا گیا کہ یہاں جس صاحب نے مجھے دعوت دی، زبیر صاحب، آپ سب جانتے ہیں، اس نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، جیسا اس نے بتایا، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ جس سینہ کے اندر قرآن پاک نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیت الخرب،
وہ تو ویران خانہ ہے، وہ تو ویران گھر ہے، اس کے اندر چور گھس سکتا ہے، جو بھی لیتا ہے تو لے سکتا ہے، جو بھی حملہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے اس پر۔ اس وجہ سے سینہ کے اندر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کلن یا بعضن، کل ہو تو بہت فضیلت، اگر بعض حصہ ہو تو ضرور اپنے سینہ کے اندر قرآن رکھے۔ اسی طرح حدیث میں آیا قرآن پاک پڑھو اور گھروں میں بھی پڑھو، گھروں میں پڑھو۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبور مت بنا۔ محدثین نے اس کا وجہ تشبیہ ذکر فرمایا کہ جیسا کہ قبر کے اندر مردہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، پڑھتا بھی نہیں تو پڑھ سکتا بھی نہیں، تو تم تو مردے نہیں کہ اپنے گھروں کے اندر تم قرآن نہیں پڑھتے۔ مردہ قبر کے اندر قرآن نہیں پڑھتا۔ اور نہ وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا ایک عمل ہے، عمل صالح، بہت بہترین عمل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہوا، اعمال بھی نہیں کر سکتا، تو اعمال کا اجر، نیا اجر کہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں مگر تین چیزوں سے، تین خصلتوں سے، تین طاعتوں سے۔ وہ طاعات اس نے پہلے کیے ہیں، لیکن اب بھی اور ہمیشہ کے لیے اس کا اجر اس کے لیے جاری ہے، اور اس تین کے علاوہ وہ عمل نہیں کر سکتا تو ثواب کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تصریح ہے اور صریح اور صحیح نص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مردے اپنے قبروں کے اندر تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو شاید انہوں نے ابھی تک موت کا حملہ نہیں دیکھا کہ موت کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے مردے برابر نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ما یستوی، یہ مستقلا ذکر کیا تاکید کے لیے کہ زندہ اور مردے کے درمیان تو بہت فرق ہے۔ زندہ تو اسباب کا استعمال کر سکتا ہے، مردہ تو اسباب کا بھی استعمال نہیں کر سکتا، اتنا عاجز ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت فی القبر کالغریق المتغوص ینتظر دعوۃ، مردہ اپنے قبر کے اندر وہ تو اس شخص جیسا ہے جو سیلاب کے اندر، طوفان کے اندر وہ غرق ہونے والا ہے، تو چیختا پکارتا ہے لوگوں کو کہ مجھے نکالو۔ یہ مردہ بھی انتظار کرتا ہے کہ کوئی مجھے دعا میں یاد کرے، صرف دعا۔ خیر مقصد یہ کہ مردہ قبر کے اندر نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ کسی کا امداد کر سکتا ہے، بلکہ سنتا بھی نہیں تو دیکھتا بھی نہیں۔ تو فرماتے کہ اپنے گھروں کو اس طرح قبر مت بناؤ، بلکہ قرآن پاک کچھ حصہ پڑھتے رہو گھروں کے اندر، اول تو نماز کے اندر پڑھو، جیسا دوسرے حدیث میں ہے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنی نمازوں سے کچھ حصہ اپنے گھروں کے اندر رکھو، کچھ نمازیں گھروں کے اندر پڑھو، من صلاتک، من بعض نمازیں. فرمایا اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ کہ مردہ جیسا کہ قبر کے اندر نماز نہیں پڑھتا تو تم بھی نہیں پڑھتے ہو گھروں کے اندر. پھر یہ اتفاق امت ہے، تمام صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین کہ نفل نمازیں، سنت نمازیں، اگرچہ سنت رواتب ہوں، مؤکد ہوں، ان کا اجر، ان کا ثواب گھروں کے اندر پڑھنے کا بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان اس کو مسجد میں، مسجد جامع میں، بلکہ مسجد، یعنی مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں پڑھے، اس سے بھی یہ ثواب زیادہ ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھے. یہ سنت قولی بھی ہے تو یہ سنت عملی بھی ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت کا اہتمام نہیں. ٹھیک ہے، جواز ہے یہ کہ مسجد کے اندر پڑھو، لیکن جتنی فضیلت قولاً اور عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہے کہ گھروں کے اندر پڑھو، تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اس نے اپنے سینے کے اندر اللہ تعالی کی توفیق اور فضل و کرم سے قرآن پاک محفوظ رکھا، اللہ اس میں اس کے لیے برکت ڈالے. لیکن یاد رکھو کہ قرآن کریم صرف الفاظ کا نام نہیں، جیسا کہ صرف معنی کا بھی نام نہیں، بلکہ لفظ اور معنی دونوں قرآن ہیں. صرف الفاظ کا نام نہیں کہ الفاظ ہو، معنی نہ ہو، معنی کی ضرورت نہ ہو، یا الفاظ ہو بغیر معنی کے محمل، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ محمل ہو بلا معنی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو بعض کتاب اور اہل علم کبھی کہتے ہیں کہ فلان حرف قرآن پاک میں زیادہ ہے، تو اہل علم کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے، ایسا مت کہو کہ زیادہ ہے، بلکہ اس کو اہل علم مقحم کہتے ہیں، مقحم. اور اس سے پہلے جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے اصل خطیب، اصل خطیب جو قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں کہ فلان حرف زائد ہے، نہیں وہ اصل خطیب ہے، وہ خطیب کا عصوہ ہے، بہت ضروری ہے، اس کے اندر فوائد ہے، ولی فیا مارے وہ اخرا، اس کے اندر بہت فائدے ہوتے ہیں، لیکن اکثر بے تحقیق اس لفظ کو زائد کہہ کر اور اس کے کسی معنی اور کسی فائدہ سے محروم رہتا ہے. اس کی کیا مطلب ہے؟ محمل لفظ نہیں، قرآن پاک میں زائد لفظ نہیں. زائد کا مطلب یہ کہ بے فائدہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو، کوئی فائدہ، کوئی معنی نہ ہو، ایسا نہیں. ہاں، قرآن کریم صرف معنی کا بھی نام نہیں کہ مثلاً ایک شخص کہے جیسا کہ الحمدللہ قرآن پاک ہے، تو کوئی فارسی میں کہے کہ ستائش مر خدارا، کوئی اردو میں کہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں، کوئی پشتو وغیرہ میں، تو کہیں کہ یہ معنی جو یہ قرآن ہے، صرف معنی قرآن نہیں. کیوں؟ قرآن کریم کے اندر بہت سارے نصوص ہیں اس مسئلے کے کہ قرآن پاک نام ہے ما انزلا، انزلا اللہ تعالیٰ نے صفت فرمایا انزلہ، تو منزل تو اول حقیقت میں منزل الفاظ ہیں معنی کے ساتھ. یہ نہیں کہ نہیں الفاظ قرآن نہیں، صرف معنی قرآن ہے، تو کیا صرف معنی نازل ہو چکا ہے؟ نہیں، یہی وجہ ہے. کبھی ہوتا ہے کسی عالم، کسی امام کا تحقیق، وہ تو اپنے تحقیق کا پابند ہوتا ہے، لیکن جب ان کے اندر تعصب نہیں، ضد اور ہٹ درمی نہیں، تو جب ان کو تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ فلان قول مجھ سے غلطی ہوئے تو اس کو چھوڑتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پہلے اس بات کا قائل تھا کہ قرآن پاک معنی کا نام ہے، جیسے کتابوں کے اندر ہے، طلباء بھی پڑھتے ہیں، تو کہتے تھے اگر کوئی فارسی میں قرآت پڑھے تو یہ جائز ہے، بسم اللہ فارسی میں پڑھے تو جائز ہے. یہ پہلے ان کا قول تھا، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی تھا کہ یہ لفظی قرآن، قرآن لفظی، یہ مخلوق ہے. یہ تھا پہلے سے، یہ پہلا مسئلہ تو ابھی کتابوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، تحقیق نہیں کرتے ہیں بعض استاد کی، یہ کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کیا اور کتاب العلو للامام ذہبی، مختصر العلو امام ذہبی کی کتاب ہے، اسی طرح امام بیہقی کی کتاب اسماء و صفات، اس کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کا بڑا تلمیذ تھا، بڑا شاگرد، اس نے اس کے ساتھ بہت مدت تک اس مسئلے میں مناظرہ کیا، مناظرہ کیا، پھر مناظرہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پرانی بات سے رجوع کر کے فرمایا کہ قرآن پاک یہ مخلوق نہیں، لفظ ہو یا معنی، مخلوق نہیں، اور قرآن پاک لفظ و معنی دونوں کا نام ہے، صرف معنی کا نہیں. یہ قول سے جب اس کو غلط ثابت ہو جائے، کسی دلیل سے مخالف ہو جائے، اس سے رجوع کرنا یہ مسلمانوں کا اور تمام اہل علم حق پرستوں کا کام ہے. احسانی کہ بھائی ٹھیک ہے حدیث ہے اور صحیح ہے اور فلانے، لیکن میں اپنے استاذ کا اور اپنے عالم کا، اپنے شیخ کا، اس کا قول نہیں چھوڑ سکتا. لوگ کہیں گے کہ پہلے کیا کرتے تھے اور آپ کیا کرتے ہو، یہ دین میں یہ ضد اور ہٹ درمی نہیں. دین نام ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جہاں فرمایا تو وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں فرمایا، یہاں ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اولی الامر علماء یا امراء ان کی طاعت ہے، لیکن اللہ رسول کی طاعت کے ذیل میں، اس کے تحت میں، اس سے مخالف نہیں. اس وجہ سے وہاں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی شیخ کے ساتھ، امام کے ساتھ، عالم کے ساتھ، استاد کے ساتھ اختلاف پڑ جائے، ہو سکتا ہے اختلاف، تو اختلاف کا فیصلہ قرآن پاک اور سنت سے کرو گے، ردوہ الی اللہ اور رسول. یہ ہے دراصل دین. اللہ تعالی نے فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول تو صرف اس واسطے بھیجا گیا کہ اس کی تابعداری کی جائے، الا لطاع، حصر کے ساتھ فرمایا، رسول صرف اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ بھائی ہم اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، درود اس پہ بھیجتے ہیں، اذان سے پہلے، اذان سے بعد درود تاج پڑھتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اور رسول اس واسطے بھیجا گیا، پہلے تو یہ ادب غلط. مسنون طریقہ،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ ادب ہوگا جو کہ شریعت میں ثابت ہو، دلیل قرآن کریم اور سنت سے ثابت ہو، اور جبکہ صریح قرآن کریم نے منع فرمایا ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، سورۃ نور کے اخیر میں فرمایا صاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آواز مت دو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو. مفسرین نے وہاں بالاتفاق ذکر کیا کہ لا تقولوا یا محمد مت کہو، یا محمد جیسا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلانے فلانا، یہ تو قرآنی مسئلہ ہے، یا محمد مت کہو. اس وقت بھی فرمایا صحابہ کرام کو، تو اب بھی وہ ادب ہے کہ یا محمد مت کہو، لیکن کیا کہتے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہے، بسوں میں لکھا ہے یا محمد یا محمد، تو کہاں قرآن کریم اور کہاں ان کا عمل، یہ ادب نہیں ہے. ہاں ادب شرعی طور پر، احترام اور عزت شرعی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن صرف احترام نہیں، ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی تابعداری ہے. دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول، کبھی دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی. تو کیا محبت ہے؟ محبت ہے بات ماننا، تابعداری کرنا. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. شاعر نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے شعر، کہ اگر اللہ تعالی اور رسول کی محبت میں تم سچے ہو تو ضرور اس کی تابعداری کرو گے اور کرتے تھے، کیونکہ ان المحب لمن يحب مطيع، دوست تو دوست کا تابعدار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دوستی ہے لیکن بات نہیں مانتا ہوں، تو غلط دوستی ہے. تو اس واسطے مقصد یہ تھا کہ دین دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے اور اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے، اور دوسرے اکابر ہیں، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے. لیکن اگر ان کا قول تحقیق کے بعد قرآن و سنت سے مخالف ثابت ہو جائے تو رجوع کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور شرم کی بات نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک صرف معنی کا نام نہیں، الفاظ و معنی دونوں کا نام ہے. اس وجہ سے جن حضرات نے قرآن پاک لفظی طریقے پہ یاد کیا ہو، پڑھ لیا ہو، تو ان پر لازم ہے کہ اس کا معنی بھی سمجھے، اس کا مقصد بھی سمجھے کہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے، کیوں. اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کبھی یہ نہیں فرمایا افلا یتلون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلم یتدبر القول، یہ زجر فرمایا، یہ لوگ قرآن پاک کے اندر کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں سوچتے نہیں، یہ فرمایا. پڑھتے تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک قوم ایسی آئے گی مجھ سے پہلے بعد یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہ، وہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، پڑھیں گے پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلقوم سے، ان کے گلے سے اوپر یا نیچے نہیں آئے، نیچے مانے دل کے اندر نہیں ہو، سوچتے نہیں، عمل کرتے نہیں، اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، اس کے مطابق اوپر بھی نہیں جائے گا، مانے قبولیت کے مقام پہ نہیں جائے گا. کیوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب. لیکن یہ فرمائے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قبولیت کے مقام پہ نہیں جائے گا، ان کے دلوں کے اندر معنی نہیں، عقیدہ نہیں، سوچ اور تدبر نہیں، وہ خوارج تھے، ابتدائی مبتدعین خوارج. تو مقصد یہ کہ قرآن پڑھنا، حقیقت یہ کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس کے اندر فکر کیا جائے. سب سے پہلے تدبر یہ ہے کہ یہ انسان سوچے کہ قرآن کریم کا بڑا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد اور اس کے اندر احکام اور مسائل یہ تو بے شمار ہیں، ہمارا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ انسانی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالم الامت بلکہ عالم الخلق ہے، عالم خلق اللہ، تمام مخلوق سے علم میں زیادہ، لیکن اس کو بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی یہ پڑھتے رہو، یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ میرے علم کے اندر زیادتی اور اضافہ کرے. تو زیادتی اضافہ اس واسطے چاہتا ہے کہ ساری چیزوں کا کل جمی ما کان ما یکون کا عالم نہیں، عالم الغیب نہیں، اس وجہ اس کو فرمایا کہ قُل ربی زدنی علما. اخیر میں جا کر وہ سورت جو کہ نزول کے لحاظ سے 113 نمبر سورت ہے، نزول کے لحاظ سے ساری سورتیں 114 ہیں، سورۃ التوبہ نزول کے لحاظ سے آخری سورتوں میں سے، سن ہجرہ ہجری 9 کے اخیر میں وہ نازل ہوئی، عمر کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر اور ماحول میں گرد و نواح میں منافق لوگ ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے نبی تو ان کو نہیں جانتا، ان کے حال سے تجھے علم نہیں. آخر میں فرمایا تو کہاں سے کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عالم الغیب نہیں تھے لیکن آخر میں اس کو علم دیا. کب آخر میں دیا؟ یہ آخر تو دنیا ہے بلکہ آخرت میں بھی ملائک جو کہ بڑے ادب والے احترام والے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک. حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہے، جو اسے پیے تو جنتی ہے، جو محروم ہو جائے تو جہنمی ہے. فرمایا میں پلاؤں گا، لوگ پیئیں گے اور جنت جائیں گے، گویا کہ جنت کا ٹکٹ ہے وہاں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور مجھ سے حوض کی طرف سے دوسرے طرف روانہ کیے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت معلوم ہوتی ہے، یہاں لاؤ یہاں لاؤ. ملائک جواب دیں گے انک لا تدری ما حدثوا بعدک فاقولوا سحقا سحقا لمن غیر بعد، یقیناً انک لا تدری، بہت تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں، یقیناً تجھے کوئی پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے تیرے بعد، تیرے پیچھے، تیرے مرنے کے بعد کیا تیرے دین کے اندر کیا، نئی باتیں، نئی عقیدے، نئے اعمال انہوں نے بڑھا دیے، تجھے پتہ نہیں. تو فرمائیں گے شفاعت تو درکنار، سفارش کرنا کیوں کے لیے، ان بدعتیوں کے لیے وہ سفارش کرے نہیں، سوخن سوخن لمن غیر بعدی، وہ ان پہ دعائے شرک کہے گا. تباہ کرے اللہ ان کو، ان کے لیے تباہی ہو تباہی ہو. جو پیغمبر پاک کی زبان مبارک سے یہ دعائے شر کسی کے لیے سرزد ہو جائے العاذ باللہ، پھر قیامت کے اندر تباہی ہو تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا، دین کا تحریف کیا، دین کا تبدیل کیا. اس وجہ سے بدعت فی الدین، دین کے اندر نئی بات نیا عمل داخل کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ بھی دین ہے، یہ اور شریف ہے، یہ گیارہویں شریف ہے، یہ فلان فلان، عجیب عجیب قسم کے بدعات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے اندر، سحقن سحقن لمن غیر بعد، جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا ان کے لیے تباہی ہے تباہی ہے. مقصدی کہ علم انسان کا محیط نہیں ہو سکتا، علم محیط ہے تو صرف اللہ ہی کا، عالم الغیب ہے تو صرف اللہ. تو جب انسان کے علم میں، علم کیا ہے؟ قرآن پاک اور سنت، اس سے کوئی بات علم میں آ جائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھوڑ کر پھر بھی اس کی کسی کے پیچھے پڑے کہ نہیں فلان نے یہ کہا ہے، وہ ہمارا بزرگ ہے، وہ خوب جانتے تھے، پھر یہ کہتے ہیں. اور یہ بہت غلط تقلید ہے، کبھی مولیوں کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے. ایک مولی تھا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی تقریباً میں نے کتاب کے اندر 19 احادیث صحیحہ اشارہ قیدہ کے حالت میں اشارہ کے لیے میں نے صحیح احادیث دیکھ لیے ہیں، 19 احادیث تقریباً 12 صحابہ کرام سے منقول، کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتا تھا اشارہ، کہتا تھا اپنے آپ کو بڑا موحد متبع سننا، دوسروں سے شکایت نہیں ان سے. تو اس نے صاف کہا کہ نہیں میرا شیخ نہیں کرتے تھے تو میں نہیں کرتا. الحاظ بلّہ میں نے کہا ہے یہ تقلید تو جاہلوں کے اندر بھی نہیں، یہ کھائیں اس کو تو تمام اہل علم نے برے نظر سے دیکھا کہ یہ تقلید تو شرک ہے کہ صحیح حدیث کو صحیح کہہ کر پھر بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ شیخ صاحب نہیں کر سکتے کرتے تھے، مولوی صاحب نے نہیں کیا، استاد صاحب ایسا نہیں کرتے تھے. یہ کیا غلط بات ہے؟ کر رہا تھا کہ قرآن کریم حقیقت میں الفاظ و معنی دونوں سیکھنا ہے، اور خصوصاً معنی کے اندر سوچنا اور تدبر ہے، فکر ہے، تاکہ اس سے بڑا مقصد معلوم ہو جائے. احکام تو اور بھی تھے بڑے مقاصد، سب سے بڑا مقصد، معیاری مقصد، محور وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. جیسا سورہ ہود میں میں نے پڑھا، کتاب نوح کے مت آیات ہو ثم فصلت، ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بری ہوئی ہیں، جس کے اندر تفصیل اور وضاحت ہے، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہے، کس مسئلہ پہ آیا ہے، کون سا مسئلہ مقصد ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کی بھی بندگی مت کرو. عبادت کیا ہے؟ بندگی، عاجزی، تضرع، دعا، پکارنا، سجدے کرنا، نظر و نیاز دینا، یہ ساری عبادتیں ہیں. اللہ کے سوا کسی کی مت کرو، لا الہ الا اللہ، یہ قرآن پاک کا مقصد تھا. اس کا نام ہے توحید. پھر یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر آسان نہیں، بلکہ غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، قرآن پاک میں نے نازل فرمایا تجھ پر کس واسطے؟ تاکہ تو لوگوں کو تشریح کرے اس کتاب، تشریح کرے. پیغمبر پاک نے تشریح کیا ہے، سنت اس کا قولی عملی، یہ تشریح ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ممکن نہیں، ممکن مانے وہ مقبول نہیں.
وہ پرویزی لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے اور حدیث کی ضرورت نہیں. جو عام مسلمان ہیں اور صحیح مسلمان وہ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی فلان حدیث قرآن سے مخالف ہیں, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ حدیث صحیح نہ ہو تو ٹھیک ہے, اگر حدیث صحیح ہے تو پھر یہ حدیث اس آیت کا تشریح ہے, یہ نہیں کہ اس سے مخالف ہے. یہ آیت کریمہ کے اندر ہے, سورہ نحل کے اندر دو دفعہ. تو مقصد یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اس کا لفظی سیکھنا اور پھر اس کے ساتھ اس کا معنی اور اس کا مقصد سیکھنا اس کا توفیق اللہ تعالی ہمیں فرمائے. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نصر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فعازره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. آیت کریمہ کے اندر جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے ان کے مدح میں, ان کے تعریف میں, ان کے شان میں یہ آیت کریمہ ہے. اور تفصیلی نظر پہ ان کے 10 صفات اس ایک آیت کریمہ کے اندر, 10 صفات مثال بھی پیش کیا ہے, صفات بھی پیش کیا ہے, خزینہ ہے آیت کریمہ. یہ لمبا مسئلہ ہے لیکن صحابہ کرام ان کی تعریف, ان کے مدح کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت کریمہ اور قرآن کے اندر یہ ذکر کیا, ضرورت کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ساتھی کے وجہ سے انسان کا پورا تعارف ہوتا ہے. ساتھی کے وجہ سے انسان کو اگر پہچاننا ہے, اس کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کے ساتھیوں کو دیکھو کہ ساتھی کیسے ہیں, باعمل ہیں, بے عمل ہیں, فاسق و فاجر ہیں, بدکار ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ان کا استاذ جو ہے وہ بھی ان جیسا ہوگا, انہوں نے اسے سیکھا ہے. یہ ایک شریعت ہے. اس وجہ سے قرآن کریم میں سورۃ شعراء میں جب اللہ تعالیٰ یہ جواب فرماتا ہے کہ ہمارا میرا نبی شاعر نہیں, کیوں نہیں؟ دلیل اول یہ کہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون. دیکھو ساتھیوں کا مثال دیا, دلیل پیش کیا ساتھیوں سے. شعراء کے ساتھی تو غاوی لوگ ہوتے ہیں, بدکار اور سرکش لوگ ہوتے ہیں. یہ اس کے شعر اور اس کی مصاحبت اور صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس کے ساتھی وہ تو غاون ہیں, وہ تو المحتدون ہیں, ہدایت والے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رسول ہو, صادق اور سچے ہو, اور اس کے ساتھی وہ خیانتگر ہوں. یا اس کے ساتھی او بدماش ہوں، فاسق و فاجر ہوں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا صفت فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں نے ذکر کی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو. پھر بھی فرماتا ہے تاکید کے لیے میرے صحابہ کے متعلق، ان کی شان کے متعلق، اللہ سے ڈرو. کیوں اللہ سے ڈرو؟ معنی ان کے متعلق. کسی عام مسلمان کے متعلق بھی یہ جائز نہیں کہ ہم بغیر کسی دلیل صحیح کے اس پر کوئی بہتان باندھے، یہ جائز تو نہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تو یہ کہاں جائز ہے کہ ہم صحابہ کرام پر کسی غلط قصوں کے، جو کہ اکثر شیعوں نے بنائے ہیں، ان کی روایات ہیں کتابوں کے اندر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے عظیم الشان صحابہ کرام جو بڑے بڑے امین تھے، لیکن شیعوں کی کتابوں اور ان کی تاریخ، گندی تاریخ، اس کے وجہ سے ہم ان کی شان پر کوئی داغ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے صفت فرمایا اور تاریخ نے ان کی بدی ذکر کی، تو ہم کس کا مانیں؟ ہم تو قرآن پاک مانتے ہو، اس کے مقابلے میں تاریخ نہیں مانتے کہ تاریخ نے ایسا لکھا ایسا لکھا. لا تتخذوا من بعدی غرضا، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشانہ ہدف مت بناؤ، تم ان پر تیر برساتے ہو طعن کے، بہتان ان کے، جھوٹ کے، حتی ہو شیعہ اور وغیرہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ عز باللہ کی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے مرتد ہوئے سوائے بعض، کبھی لکھتے ہیں تین، کبھی لکھتے ہیں پانچ، کبھی لکھتے ہیں سات. تو تین کہاں سے آئے جو وہ سارے مرتد ہوئے؟ یہ دین کی بےخندی کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صرف یہ ایک آیت نہیں بلکہ میرے شمار کے متعلق جو میں نے گنتی کی تقریباً 160 آیات کریمہ ہیں صحابہ کرام کے مدح میں. ان کے ذریعہ سے، ان کے طریقہ سے ہمیں حدیث پہنچا، ان کی طریقہ سے قرآن پاک پہنچا. قرآن اور سنت دین ہے، یہ دین پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے. اس وجہ سے ان کا ادب یہ حقیقت میں احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ. صفحے سیدھی کرو.